المقربين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز موضوع مجالس خصوصیات اسلام ثنامۂ کلام میں مسلسل جن دو آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے مطالب انہی کے مطابق ہیں مگر ترجمہ اب تک میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جو پہلی آیت آپ سن رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین اللہ کی نزدیک فقط اسلام ہے اور جو دوسری آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اگر کوئی کسی اور دین کے ساتھ جو اسلام نہ ہو اس سے ہٹ کر کسی اور دین پر رہتے ہوئے کچھ پیش کرے گا تو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے ذریعے سے کم اپنا نام رجسٹریشن کے لیے تو پیش کرو تاکہ پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر تم اس قابل بن سکو کہ جو اعمال تم کر رہے ہو ان کو اسیس کیا جا سکے ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کروایا تو اس سے کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص یونیورسٹی کا پیپر دینا چاہتا ہے امتحان دینا چاہتا ہے تو پہلا اسے سوال یہ ہوگا کہ تمہیں ایڈمیشن ملا بھی ہے یا نہیں ملا اگر ایڈمیشن ہی اس نے نہیں لیا ہے تو پھر آپ مجھ سے سوال بتائیے کہ کیا اسے اپیئر ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیز ہیں کہ جن کے اندر رجسٹر کروانے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بہت سے فارمیلٹیز ہیں کہ جن کو پورا کرنا پڑتا ہے یہاں پر تو معاملہ بڑا سمپل ہے کہ جیسے انسان عقائد کی دنیا میں سیٹسفائی ہو کر کلمتین اپنی زبان پر جاری کر دے کم سے کم اسے فارمل مسلمان ڈکلیئر کر دیا جائے گا تقاضۂ ایمان کو پورا کرنے کے لیے بے شک اسے ولایت کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا بارہ اماموں کو بھی ماننا پڑے گا لیکن بہرحال بنیادی رجسٹریشن اس کی ہو جائے گی رجسٹریشن ہو جائے تو پھر اس سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ اگلے مرحلے ایمان کے اندر داخل ہو جائے جو ایمان کا مرحلہ ہے وہ بات کا ہے خود قرآن مجید نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ قالت العراب آمنا کہ عرب کہتے ہیں بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان سے کہیے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے لیکن قولو اسلمنا ابھی تو تم اسلام لائے ہو اور اس ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم تو ایک مرحلہ ہے جاننے کا ایک مرحلہ ہے اس کے اظہار کا کہ جس کے بعد انسان کی اسلام کے اسکول میں فارمل رجسٹریشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں وہ اپنے ایمان کو مزید دل کے اندر راسخ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر وہ اعمال صالحہ انجام دینا شروع کرتا ہے اور جب ان دونوں کا کمبینیشن ہو جائے تو پھر انسان یقیناً خسارے سے باہر آ جاتا ہے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کی ہمیں قرآن مجید کا سورہ والعصر اور دوسری بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو رہنمائی کرتی ہیں، مگر سورہ والعصر اس حوالے سے بہت ڈیسائسو ہے، پریسائز بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے، یہ گزرتا ہوا وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہے، پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے. قسم کھانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم گواہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا وٹنس ہے، یعنی اس کو دیکھو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. پروردگار عالم کا کہہ دینا کافی ہے، مگر آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم خود قسم کھا رہا ہے کہ والعصر، یہ گزرتا ہوا وقت، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب خسارے میں. خسارے کا مطلب کیا ہے؟ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیپٹل آپ کے پاس تھا اس کو آپ نے پراپرلی انویسٹ نہیں کیا. اگر اس کو پراپرلی انویسٹ کر دیا ہوتا تو پھر خسارہ کیوں ہوتا؟ یعنی آپ غور فرمائیے، یہ جو گزرتا ہوا زمانہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہر انسان کے پاس ایک کیپٹل ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے کہ یو آر سپوز ٹو انویسٹ اٹ ان اے بیٹر وے، کہ جس کے ذریعے سے تمہیں بہتر ریٹرن مل سکے، تم اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکو. لیکن اگر تم نے صحیح طرح سے انویسٹ نہیں کیا تو ہوگا کیا؟ جو تمہارا کیپٹل ہے وہ شرنک ہوتا چلا جائے گا، وہ ڈائلیوٹ ہوتا چلا جائے گا. فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی ایک مثال دی. اس نے کہا کہ یہ آیت، اس میں جو قسم کھائی گئی ہے والعصر، کہ یہ زمانے کی قسم، یہ پیرشیبل آئٹم ہے. یہ ایک ایسی آئٹم ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو اتنی آسانی سے پیرش نہیں ہوتی. آپ نے کپڑا بیچنے کے لیے لیا ہے تو وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ صبح آپ نے پرچیز کیا شام تک وہ ختم ہو جائے گا. یہ پیرشیبل آئٹم نہیں. مگر مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے بزنس کے مختلف سبجیکٹس، آلدو آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ ایم بی اے اینی مور، لیکن بہرحال جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی پیرشیبل آئٹم، کہ جو بیکری آئٹمس ہیں یہ پیرشیبل ہیں، کہ آپ نے اگر اس پیٹس کو نہیں بیچا تو چند گھنٹوں کے بعد وہ اسٹیل ہو جائے گا، وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ پھر اسے آپ کسٹمر کے سامنے پیش کر سکیں. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ جو قسم پروردگار عالم نے یہاں پر کھائی ہے، یہ قسم مجھے سمجھائی کس نے؟ ایک برف بیچنے والے نے. جو برف بیچ رہا تھا وہ یہ صدا لگا رہا تھا کہ ارحمو من یذوب و راسو مالے ہی، ارے رحم کرو اس کے حال پر کہ جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے. جس طرح سے برف ہے وہ انتظار نہیں کرتی ہے، وہ تو بہرحال پگھل جائے گی. اب یہ ٹورنٹو کے اندر سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ کے یہاں تو برف بھی 3 مہینے میں پگھلے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں تو وہاں پر تو برف باری کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بارش بھی کبھی کبھی تبرکن ہو جاتی ہے. کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے شاید مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کسی جگہ پر، وہ جو مزاح نگار بہت معروف ہیں، انہوں نے یہ لکھا اور بالکل صحیح لکھا. کیس یہ ہے برادران عزیز کہ ہم لوگ جب بچپن میں اسکول کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ 4 موسم ہوا کرتے ہیں، جس کے اندر سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، ونٹر، سمر، فال اور اسپرنگ، تو ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ یہ 4 موسم کیا ہوتے ہیں. مشتاق احمد یوسفی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کسی جگہ پر کہ کراچی کے 2 ہی موسم ہیں، گرمی اور بہت زیادہ گرمی، تیسرا کوئی موسم آتا ہی نہیں. اور تبرکن کبھی ٹھنڈ آ جاتی ہے، کبھی بارش آ جائے تو آ جائے، ورنہ یہ کوئی چینج ہونے والا معاملہ ہے نہیں، ایک بڑا کانسٹنٹ ویدر ہے. تو بہرحال اس کے بینیفٹس بھی ہیں، میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں. تو ہم لوگ سوچا ہی کرتے تھے کہ یہ باہر کیا ہوتی ہے، یہ خزاں کیا ہوتی ہے، وہ پتجھڑ. تو یہ کبھی کینیڈا وینیڈا آتے ہیں یا اسلام آباد اگر ہم لوگ جاتے ہیں دوسرے شہروں کے اندر، تو پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ اچھا اس کو کہتے ہیں. ورنہ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے دیکھنا. تو آپ خود جانتے ہیں کہ یقین کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے. تو جو علم الیقین ہے وہ پڑھنے سے آ جاتا ہے، عین الیقین دیکھنے سے آتا ہے، لیکن حق الیقین ہے کہ جب انسان اس کو فیل کرتا ہے. تو یہ برف باری والا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ فلاں جگہ پر برف پڑتی ہے، اور پھر آنکھوں سے دیکھنے کا جب تک معاملہ ہوا تو کبھی یوٹیوب پر دیکھ لیا، کبھی ٹی وی پر دیکھ لیا، لیکن یہ کہ وہ دیکھنا کہ جس کو آنکھوں سے دیکھنا کہتے ہیں، وہ اس شہر میں جا کر احساس ہوتا ہے. اور پھر وہ حق الیقین کی منزل ہے کہ جہاں انسان بغیر جیکٹ کے اور بغیر کسی سویٹر کے برف باری کے اندر نکل جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گرمی والا موسم کتنا اچھا ہوتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ تو اب تردن للباب اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک بات آ گئی درمیان میں، مگر رازی نے جو بات کی، فخر الدین رازی نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا کہ اس آیت کا مطلب مجھے اس برف والے نے سمجھایا کہ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ارحمو من یذوب راس مالی ہی، کہ رحم کرو اس پر کہ جس کا کیپٹل پگھل رہا ہے، کہ اگر تمہیں برف خریدنی ہے تو خرید لو، اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ برف میرا انتظار نہیں کرے گی، میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ میں کسی طریقے سے اسے محفوظ کر لوں، اسٹاک کر لوں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات نے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر مر الصحاب، کہ جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں یہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ جس طرح سے بادل گزر جاتے ہیں، بادل آئے اور چلے گئے، وہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہیں۔ کہ اسی طریقے سے جو تمہارے پاس وقت ہے وہ چلا جائے گا، یعنی ایک انسان اگر وقت کو ضائع کر رہا ہے تو وہ وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہے، انفیکٹ وقت اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وقت تو چلا جاتا ہے۔ انسان کا بچپنا ہے وہ جوانی میں ڈھل جاتا ہے، جوانی جو ہے بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چہرے پر جوریاں آ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے، اب یہ ضمناً بات آ رہی ہے، ایجنڈا میرا کچھ اور تھا لیکن بات آ گئی ہے تو پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ کانورزیشن ہے۔ کس کا؟ ملک الموت کا۔ اچھا، بہت سے یہ ڈائیلاگز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انبیاء یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میسج ہے وہ کنوے ہو جائے، اور واقعا ہوتا بھی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کے ساتھ ایک پیکٹ کیا، ایک ایگریمنٹ، کہ بہرحال میں نبی خدا ہوں، تو اے ملک الموت جب میرے پاس آنا تو ایسے ہی اچانک مت آ جانا، آنے سے پہلے ذرا انفارم کر دینا۔ اور ملک الموت نے وعدہ بھی کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے نبی خدا، میں آنے سے پہلے آپ کو پہلے انفارم کروں گا۔ ہوتا نا کہ آپ کے گھر پہ آنے سے پہلے ایک بیل آپ کو دے دوں گا، ایک میسج کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آئی ایم کمنگ۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ اب یہ اگر میرے پاس آئے گا تو کم سے کم بتا کر آئے گا، اور ایک دن اچانک آ گیا، بتائے بغیر آ گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، میرا تو تم سے ایک ایگریمنٹ تھا کہ جب میرے پاس تم آؤ گے تو بتا کر آؤ گے، تو تم نے اس ایگریمنٹ کی پاسداری تو نہیں کی، یو نو یو ایکٹڈ لائک اے پولیٹیشین، الیکشن سے پہلے کچھ اور، الیکشن کے بعد کچھ اور، یہ اسمارٹ پلے کر دیا تم نے میرے ساتھ، بات تو کچھ اور ہوئی تھی کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ پہلے بتاؤں گا۔ تو ملک الموت نے یہ رپلائی دیا، اس نے کہا کہ نہیں اے نبی خدا، میں آپ کو بتا کر آیا ہوں، اور بتا کر آیا ہوں تو کیا مطلب، میرے پاس میسج کیوں نہیں آیا؟ یعنی آج کے زمانے میں ہم یہ کہیں کہ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا، کیا چکر تھا، سگنل نہیں آ رہے تھے، واٹ واز رانگ؟ ملک الموت نے کہا کہ نہیں نبی خدا، میں بالکل آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا کر آیا تھا، اور آپ کو کیا، میں تو سب کو بتا کر آتا ہوں، عام طور پر میں سب کو بتا کر آتا ہوں، یہ تشریح میری ہے کہ عام طور پر میں سب کو بتا کر آتا ہوں۔ اور کیا مطلب، کہ اے نبی خدا آپ ذرا دیکھیے اور چیک کیجیے، پہلے آپ کا معاملہ کیا تھا اور اب آپ کا معاملہ کیا ہے، پہلے آپ جوان تھے اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، پہلے آپ کے بال سیاہ تھے اب آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، پہلے آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں تھیں، رنکلز نہیں تھے، اور اب جھریاں اور رنکلز موجود ہیں، پہلے آپ کے دانت سلامت تھے اب دانتوں میں سے کچھ ٹوٹ چکے ہیں، پہلے آپ کی کمر سیدھی تھی اب آپ کی کمر جھک چکی ہے۔ یہ تمام تر تبدیلیاں جو آپ کے وجود کے اندر آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں نہیں ہیں، میرا پیغام ہے کہ میں آ رہا ہوں، یہ میری طرف سے میسج ہے کہ آئی ایم کمنگ۔ یہ چہرے پر جھریاں نہیں تھیں، یہ میرا میسج تھا، یہ بالوں کا سفید ہونا، بالوں کا سفید ہونا نہیں تھا، یہ میرا ٹیکسٹ میسج تھا، واٹس ایپ تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو اب اس کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بڑھاپے کو جلد دعوت دیجئے، ورنہ خضاب کو سنت نہ قرار دیا گیا ہوتا۔ اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مینٹین کرے، ایکسرسائز کرے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، اسے ہی کرنا چاہیے، مگر سوال صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کرے فار واٹ، کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی لائف کو پرولونگ کر سکے، تاکہ جو اس کی زندگی ہے وہ کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو۔ بالکل یہ اسے کرنا چاہیے، لیکن سوال سارا یہ ہے کہ اس انرجی کے بعد اس نے کرنا کیا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس اسٹیٹمنٹ سے باہر آ سکے، ان الانسان لفی خسر۔ یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا، ایک جنرل بات جو کی گئی تھی کہ زمانہ بہرحال گزر رہا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، سب کے سب، विदाउट एनी एक्सेप्शन, नहीं एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। और कुछ क्वालिटीज यहां बयान कर दी गई कि अगर ये क्वालिटीज तुम अपने अंदर पैदा करते चले जाओगे तो हम ये मान लेंगे कि तुमने अपने आप को खसारे से और लॉस से बाहर कर दिया। और वो क्या चीजें हैं? वो वही चार चीजें जो यहां पर बयान की गई, उनमें दो ही चीजें हैं कि जिनको हाईलाइट किया गया, फिर बाकी जो दो चीजें हैं वो यकीनन उसी की ऑफशूट है। इरशाद होता है इल्ल लजीना आमनू, पहली वो चीज जो तुमसे मांगी गई है वो ये है कि तुम ईमान तो लाओ। जब तुम्हारे पास जिंदगी है तो ये कैसी जिंदगी है कि जिसने जिंदगी दी है उसी की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं है? ये कैसी जिंदगी है? अगर उस मुनइम की तरफ नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद भी तुम मुतवज्जे नहीं होते, मुनइम यानी नेमत देने वाला, वो जिसकी तरफ से वो बाउंटीज आ रही हैं, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर उसकी तरफ तुम मुतवज्जे नहीं होते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ईमान से फारिग हो, तुम्हारा ईमान नहीं है। और क्या फकत उसको मान लेना काफ़ी है? यकीन जानिए बरादरान अजीज, अगर सिर्फ उसको मान लेना काफी होता तो इबलीस को मोमिन होना चाहिए, काफिर नहीं होना चाहिए। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं यकीनन कुछ कहना चाह रहा हूं। गौर फरमाइएगा कि अगर सिर्फ खुदा को मान लेना काफी होता तो क्या इबलीस खुदा को नहीं मानता था? आगे बढ़िए, सिर्फ कयामत को मान लेना काफी होता तो क्या इबलीस कयामत को नहीं मान रहा था? उसने ये कहा है कि मुझे कयामत तक की मोहलत दे। जिस रब को मैं और आप मानते हैं, इबलीस उसी परवरदिगार से मुखातब है, रब कहकर मुखातब कर रहा है, माय लॉर्ड कहकर मुखातब कर रहा है। कुरान मजीद की आयतें, परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पर उन डायलॉग्स को प्रिजर्व किया है, रिकॉर्ड के लिए महफूज किया है। वो खुदा को भी मानता है और वो कयामत को भी मानता है। ऐसा नहीं है कि वो खुदा को नहीं मान रहा, ऐसा नहीं है कि वो कयामत को नहीं मान रहा, मगर वो किस चीज का इनकार करता है? वो तुझे मानने के लिए तैयार हूं, तू जिसको मनवाएगा उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये एक अजीब इबलीसी फार्मूला है कि खुदा को मानकर उसका इनकार कर दो कि जिसको खुदा ने अपना खलीफा बनाया है। और मैं आपकी खिदमत में उसूल दीन का खुलासा अर्ज करूं जिसको आप ईमान से ताबीर करते हैं। याद रखिएगा बरादरान अजीज, ईमान या उसूल दीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसको मानो। बहुत तवज्जो कीजिएगा, अकायद, उसूल दीन, बिलीफ, ईमान, फेथ, इन सब का खुलासा क्या है? बहुत तवज्जो कीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। उसको मानो, जिसको वो मनवाए उसको मानो, उसको मानो, जिसको वो मनवाए उसको मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो। वापस सुनिएगा, उसको मानो, जिसको वो मनवाए उसको मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो, जितनों को मनवाए उतनों को मानो। ये उसूल दीन का खुलासा है। उसको मान लो और उसको मानने के बाद जिसको वो मनवाए उसको मानो, और फिर ये भी देख लो कि वो किसको क्या मनवाना चाहता है। जिसको वो रसूल मनवाए उसको रसूल मानो, जिसको वो नबी मनवाए उसको नबी मानो, जिसको वो वली मनवाए उसको वली मानो। आप गौर फरमाइए बरादरान अजीज, और फिर वो वाली बात कि जितनों को मनवाए उतनों को मानो। हमें 12 पर क्या इसरार है? 12 क्यों? 12,000 क्यों नहीं? हमें कोई तकल्लुफ नहीं, 12,000 होते हम 12,000 को मानते, 5,000 होते हम 5,000 को मानते, 5,00,000 होते हम 5,00,000 को मानते, 40 होते 42 होते हम उनको मानते। हमें इस पर कोई जिद नहीं है कि कितनों को मानना है, हमें तो सिर्फ इस बात का सवाल करना है कि ऐ परवरदिगार तू कितनों को मनवाना चाहता है। वो खुद को एक मनवाना चाहता है, हमने उसको एक माना। वो जिसको रसूल मनवाना चाहता है, उसकी रिसालत का हमने कलमा पढ़ा, और अगर उसने कहा कि 12 को इमाम मानो तो हम 12 को इमाम मानेंगे, अगर वो 5 को पंजतन मनवाएगा तो 5 को मानेंगे, वो 14 को मासूम मनवाएगा तो हम 14 को मानेंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है कुल खुलासा उसूल दीन का या ईमान का। उसके बाद जिद नहीं है। अगर कोई एक इमाम को भी कम करता है बरादरान अजीज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कोई भावताओं वाली बात थोड़ी है कि मिसाल के तौर पर भाई मैं इतना मान लेता हूं, बाकी को आप क्यों नहीं मान रहे, आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे बाकी को? बाकायदा मैं आपसे अर्ज करूं कि सवाल किया गया मासूम की बारगाह में, किसी ने पूछा कि मौला एक शख्स है वो 11 इमामों को मानता है, बस एक इमाम को नहीं मानता। वो 11 को मानता है, बस एक इमाम को नहीं मानता, चलेगा? इमाम ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा امام نے جواب یہ دیا، اگر وہ گیارہ کو مان کر ایک امام کو نہیں مانتا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مانے اور محمد مصطفیٰ کا انکار کر دے۔ یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو جائے گا؟ ابلیس کے کیس کو پھر اسٹڈی کیجئے اور بہت توجہ کے ساتھ اسٹڈی کریں کہ وہاں پر ایشو کیا ہے۔ میں ہے پروردگار تجھے ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر آدم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پروردگار عالم نے اسے قبول نہیں کیا۔ پروردگار عالم کا تبصرہ ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، بے شک اگر کوئی خدا کا بھی منکر ہے، کو ایگزسٹنس اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، پیسفل کو ایگزسٹنس اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رسول اللہ کو نہیں مانتا، یقیناً پیسفل کو ایگزسٹنس اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، باہمی احترام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، سویلائزڈ وے کے اندر، بے شک ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص امامت کو بھی نہیں مانتا تو ہم وہاں پر بھی وسعت نظر رکھتے ہیں، ہم کسی کو برداشت کرنے کی بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، مگر آپ یہ تو نہ کہیں کہ قیامت میں اور آخرت کے اندر جو نجات ہے وہ اس کے لیے بھی ہے کہ جس کے عقائد کے اندر نقص پایا جاتا ہے، جس کا ایمان ناقص ہے، اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی مارک مائی ورڈس، اگر کوئی ایسا ہے کہ جس تک پیغام ہی پورا نہیں پہنچا ہے تو بات الگ ہے، اس کے تو پھر ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کہ پیغام اس تک پورا کیوں نہیں پہنچا۔ وہ دعوت دینے کی ذمہ داری تو پھر آپ کی اور میری ہے، وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ بھی شائستگی کے ساتھ، مگر وہ ذمہ داری تو ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، نہج البلاغہ کے اندر بالکل اختتام پر اگر آپ آ جائیں، کلمات قصار، یعنی میرے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ خطبات کا، سرمنس کا، پھر اس کے بعد لیٹرز، مکتوبات، سیکنڈ جو اس کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد جو تھرڈ سیکشن ہے وہ ہے کلمات قصار، ون لائنر، جس میں کچھ کچھ بڑے بھی ہیں، دو تین لائنز بھی ہیں، بعض ایک آدھ صفحے کے بھی آپ کو مل جائیں گے، مگر اس کے بالکل اینڈ میں اگر آپ آئیں، اراؤنڈ 500 امیر المومنین کے وہ پرلز اینڈ جیولز آف وزڈم، جو تیسرے سیکشن کے اندر ہے، اس کے بالکل اینڈ میں اگر آپ آئیں گے تو ایک عجیب جملہ امیر المومنین نے لکھا ہے کہ جو ہلا دیتا ہے، ہلانے کے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا۔ لرزہ تاری ہو جائے، انسان کے ہاتھ کانپنے لگے کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، مگر کہا مولا کائنات نے، بالکل کہا۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز اس نقطے کی طرف کہ ذمہ داری اس کی ہے کہ جس کے پاس علم، جتنا علم اس کے پاس ہے، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، دین کی معلومات ہی اس کے پاس نہیں ہے، علم ہی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ نقصان کرے گا، تب تو وہ نقصان کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے کہ مثلا ابھی فرض کیجئے خدا نہ کرے کسی وجہ سے یہ مائک کام کرنا بند ہو جائے، آپ کو اگر معلوم ہے کہ اس مائک کے اندر کیا پرابلم ہے تب تو آپ اٹھیے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہاں پر آ کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو صحیح نہیں کریں گے اور خراب کریں گے، ایسا ہوگا یا نہیں؟ جو والنٹیئرز ہیں وہ کہیں گے کائنڈلی کام کول ڈاؤن، تھوڑا انتظار کریں، ہم ابھی اس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو دین کے معاملے میں، کہ اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو دین کے انداز سے تو کرے، جس طریقے سے دین یہ چاہتا ہے اس طریقے سے اس کام کو انجام دیا جائے۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ ہے ایمان، کہ ایمان لے آؤ، اور پھر اس کے بعد کہا گیا وہ عمل الصالحات، پھر کرو اعمال صالحہ، وہ اعمال کے جو صالح ہیں، اتنی صلاحیت تو ان کے اندر ہو کہ جو پروردگار عالم کی طرف بلند ہو سکے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو رکھا گیا، اور یہ تعبیر بھی کتنی حسین ہے، وہ کہا گیا کہ صاحب جڑیں ہیں اصول دین، شاخیں ہیں، برانچز ہیں فروع دین، جس طریقے سے درخت کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، اسی طریقے سے ایمان جڑوں کی طرح سے انسان کے دماغ اور دل کے اندر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب آپ شاخوں کی بات کرتے ہیں، برانچز، وہ نظر آتی ہیں، وہ برانچز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، ان برانچز کو جس طریقے سے انسان آبزرو کر سکتا ہے، اسی طریقے سے جو اعمال ہیں ان کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، وہ نظر آتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ خمس دے رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ اعمال ہیں، یہ نظر آتے ہیں، جس طرح سے شاخیں نظر آتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اگلی بات بتائیے کہ اگر کبھی آپ کو شاخیں کمزور نظر آئیں تو پانی میں آپ کس کو ڈبوتے ہیں؟ شاخوں کو. آپ کبھی یہ نہیں کریں گے. آپ کو اگر شاخیں ڈرائی نظر آ رہی ہیں, برانچز جو ہیں ان کے اوپر فروٹ نظر نہیں آ رہا ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس درخت میں جان نہیں ہے, اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے. پانی پھر آپ کہاں ڈالتے ہیں؟ وہ ساری شاخیں لے لے کے آپ ڈالتے ہیں اس کو پانی کے اندر؟ نہیں, آپ پانی ڈالتے ہیں جڑوں کے اندر, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو خود بخود شاخوں پر بہار آ جائے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی عمل کے میدان میں کمزور ہے تو وہ اپنے عقائد کی فکر کرے, ایمان کی فکر کرے کہ اگر ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ممکن نہیں تھا کہ اعمال کی شاخیں اس طرح سے بے رونق ہوتی, ممکن نہیں ہے. یہ شاخوں کا بے رونق ہونا بتا رہا ہے, پھلوں کے بغیر ہونا بتا رہا ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں ان میں بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یقین جانیے برادران عزیز, جو عقائد کی جڑیں ہیں ان کو پانی دینے کا ایک مقام مجلس حسین ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. کہ اگر کمزوری ہے تو توانائی آ جائے, اور اگر توانائی ہے تو یہ اور بھرپور توانا ہو جائے تاکہ اور بہتری اس کے اندر آ سکے. اتنا سا معاملہ ہے. پروردگار عالم واضح طور پر فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. اعمال صالحہ کو انجام دیا, نمبر ایک, کسی برے عمل کو عمل صالح نہ سمجھے. کوئی کہے کہ میں جوا کھیلتا ہوں قربتاً اللہ ہے, میں جوا کھیلتا ہوں قربتاً اللہ مطلب کیا ہوا؟ میں شراب پیتا ہوں قربتاً اللہ ہے, کیا ہو گیا یہ؟ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ٹائٹلز اچھے ہوتے ہیں, اپلیکیشن برا ہوتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کسی نے مولانا سے سنا کہ مومن کے دل کو خوش کرنا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, تو اب کیسے خوش کیا جائے مومن کے دل کو؟ ویل لیٹ اس ہیو اے ڈانس پارٹی اینڈ انوائٹ آل دا مومنین. سب آئیں گے, پریشان پریشان گھومتے رہتے ہیں, بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. جب آئیں گے انجوائے کریں گے, ان کے دلوں میں خوشی داخل ہو جائے گی. جب پارٹی ختم ہو رہی ہے تو ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں آر یو ہیپی, آپ خوش ہوئے؟ اور وہ کہے کہ ہاں ہم بہت خوش ہوئے, تو اس کے بعد جا کے دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ اے پروردگار یہ کوشش میں نے کی تو قبول فرما. واٹ نان سینس. تو دین کا کام جب کرنا ہے تو دین کے انداز سے تو کریں. یہ تو نہ ہو, یعنی یہ ہوا اس ایکسٹریم تک نہ ہوا ہو, مگر آپ غور فرمائیے کیا آپ کے علم میں نہیں ہے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ نسبتاً جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ اکثر اس بات سے واقف ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہے ایک شخص ہے وہ پریشان تھا, کسی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ مکہ کے اندر پیاز بہت بکتی ہے. یقیناً آپ نے سنا ہوگا, شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سے بہت زیادہ استدلال کیا ہے, اس کو شاہد کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایک شخص پریشان پریشان بیچارہ گھوم رہا ہے, میں پیاز لے کر آیا کسی نے مجھے کہا تھا, وہی پیریشیبل آئٹم اگین, پیاز کب تک بچے گی؟ کسی نے اس کو کہہ دیا کہ مکہ کے اندر پیاز کی کمی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گیپ ہے, وہ لے کر آ گیا پیاز اور یہاں پہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں, کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. اور وہ پہنچے ان حضرت کے پاس جن کا نام کیا لوں, اور کہا کہ صاحب میں اس طرح سے پریشان ہو گیا ہوں, پیاز کا پورا اسٹاک تو لے کر آ گیا ہوں, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ بے فکر رہو, ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ تو میرا دینی فریضہ ہے. کیسے؟ اے لوگوں سمیت من حبیبی رسول اللہ, اے لوگوں سنو, میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے کہ من اکل بسل اکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ, جو اکا کی پیاز مکہ میں کھائے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. پیاز تو بک گئی, لوگ دوڑے, لوگوں کو یہ شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے. سم ٹائمز اٹ از, بعض چیزیں جو پیغمبر نے خود بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ سلمنا, لیکن یہ چیزیں جو فیبریکیشن ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ یہ ہوا من اکل بسل اکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ, میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے خود ہی سنا اپنے کانوں سے کہ جس نے اکا کی پیاز مکہ میں کھائی اس کے لیے جنت واجب ہے. پیاز تو ساری بک گئی, دین کدھر گیا؟ وہ کہے گا میں نے ایک بہت بڑا سوشل ورک کیا ہے, اس بیچارہ کا اسٹاک جو تھا وہ خراب ہو جاتا. یہ دین اس طریقے سے پریکٹس ہوتا ہے؟ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, کھلواڑ ہے. مگر یہ ہوا, تاریخ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. قربتاً اللہ جب حدیثیں گڑی جاتی ہیں تو یہی ہوتا ہے. دیکھیے برادران عزیز, دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل. بے شک عمل اسسمنٹ کی منزل پر آتا ہی اس وقت ہے کہ جب ایک انسان مومن ہو. میری بات پر غور کیجئے گا اور انالائز کیجئے گا. میں آپ سے نہیں کہتا کہ رش کریں کنکلوژن کی طرف، مگر سوچئے گا، بات یہی ہے. خاص طور پہ جو میرے نوجوان دوست ہیں وہ میرے ایڈریسی ہیں، مخاطب ہیں، جتنے بھی یہاں پر ہیں. زیادہ تر تو یہاں پر بزرگان تشریف فرمائیں، مگر الحمدللہ نوجوان بھی محفوظ ہاتھوں میں ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ انہی کے بارے میں زیادہ تشویش ہوتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مولانا محترم یہاں پر تقاریر کر رہے ہیں محفوظ ہاتھوں میں. اب آئیے واپس غور کیجئے اس بات کے اوپر. اسسمنٹ اعمال کے اس وقت ہے کہ جب ایک انسان مومن ہو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا، یہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب کا تھیسس ہے، انہوں نے ایک جگہ اس کے اوپر بہت بحث کی، بلکہ ان کا ایک پورا رسالہ، ایک چھوٹا سا بکلیٹ اسی موضوع کے اوپر بھی ہے، کہ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے آپ کو ثواب اعمال پر نظر آئے گا، ایمان پر نہیں. یعنی یہ میں نے کیا کہا، ایمان پر ثواب نہیں ہے، ایمان کوالیفیکیشن ہے کہ جس کے بعد اعمال کو اسس کیا جاتا ہے. اگر ایمان ہی نہ ہو تو وہ بندہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا اسسمنٹ کے لیے. اس کی اسسمنٹ اس وقت ہوگی کہ جب اس نے ایمان کو حاصل کیا ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو مومن نہیں ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے؟ جب وہ خدا ہی کو نہیں مانتا یا جس کو خدا منوانا چاہتا ہے اس کو نہیں مانتا، اس کا ایمان ناقص ہے. اب اس کے بعد ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وہ کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے، ہم اس کے اچھے ہونے کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے گا، ایک ہے کسی کام کا اچھا ہونا اور ایک ہے کسی کام کے اچھے ہونے کے بعد قربتاً اللہ ہونا. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ وہ کہے میں جوا کھیلتا ہوں قربتاً اللہ، اگر مومن بھی ہے تو اس کام کا کیا فائدہ؟ وہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہے. قربتاً اللہ کی نیت اس کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ میں شراب پیتا ہوں قربتاً اللہ، واٹ نان سینس، وہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہے. اب آئیے، ایک عمل تو ٹھیک ہے مگر اس عمل کے ساتھ قربتاً اللہ کا جذبہ موجود نہیں ہے، نیت ہی موجود نہیں ہے. جب یہ کام خدا کے لیے ہوا ہی نہیں ہے تو خدا سے ثواب کی امید کس بنیاد پر کی جا رہی ہے؟ ممکن ہے کہ یہ کام اچھا ہو، کسی نے اسپتال بنوایا، گڈ ڈیڈ، وی اپریشیٹ، مگر جب یہ کام قربتاً اللہ نہیں ہوا ہے تو پھر ثواب کی توقع کس بات پر ہے؟ اب آگے بڑھیے اور ایک مثال کے اوپر غور کیجئے گا. میں آپ کو ایک کتاب ریفر ضرور کروں گا، عدل الہی، ڈیوائن جسٹس، جو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری عل اللہ مقامہ، ماسٹر پیس، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کتاب کا اردو ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. اصل کتاب انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر پوری بحث کی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات بتائیے، ابھی ہم نے جو مثالیں دی ان میں کیا ہے؟ ایک عمل غلط ہے، اگر اس کو صحیح نیت کے ساتھ بھی کیا جائے اٹس آف نو یوز، کریکٹ، اسٹیبلش کیا بھی ہم نے یہ آپ کے سامنے. دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے دی، عمل ہو سکتا ہے ٹھیک ہو مگر اس عمل کے ٹھیک ہونے کے باوجود جو کرنے والا ہے وہ خدا کو نہیں مان رہا، یا خدا نے جو پری ریکویزٹ رکھا ہے کہ ان کو مانو گے تب تمہارا ایمان کامل مانا جائے گا، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. کس بات کا ریوارڈ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے پروردگار عالم سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مومن بھی اگر کوئی ایسا کام کرے، ایمان ہے، ایمان ہے، لیکن یہ کام وہ خدا کے لیے نہیں کر رہا، نماز وہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، بالکل کنونشنل ٹریڈیشنل عبادت پر آ جائیے، وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر دکھانے کے لیے کہ لوگ اسے نمازی کہیں گے، وہ روزہ رکھ رہا ہے مگر اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اظہار کرے آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مومن ہے؟ جی ہاں مومن ہے، ہم اس کے ایمان کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، قیامت کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو عادل بھی مانتا ہوں، 12 اماموں کو بھی مانتا ہوں، بیوی کو بھی مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں. یہ عمل وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ عمل اگر وہ خدا کے لیے کر رہا ہوتا تو ریاکاری تو نہ ہوتی. اگر وہ یہ عمل ریاکاری کے طور پر کر رہا ہے، شو آف کرنے کے لیے کر رہا ہے، مومن ہونے کے باوجود یہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کیجئے اس بات کے اوپر، توجہ کریں، پے اٹینشن، کہ اگر ایک شخص مومن ہونے کے بعد اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے انجام نہیں دے رہا, اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا, تو جو خدا ہی کو نہیں مانتا وہ کس بنیاد کے اوپر ثواب کی توقع کر رہا ہے؟ غور فرمائیے, جو پلورلزم کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے, میں اس کے حوالے سے یقیناً آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹریش ہے. پھر کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, تکراراً کہتا ہوں, پیسفل کو ایگزسٹنس سر آنکھوں پر. حبشہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو وہاں کے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے پیسفل کو ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کیا تھا. مکہ کے اندر مشرقین کے درمیان آفینس سارا ان کی طرف سے تھا. مدینہ منورہ مائگریٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ جتنی بھی وارز ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو آفینس نظر آئے گا ان کی طرف سے. یقیناً یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنے آپ کو, یہ صرف جینے کا حق مانگ رہے تھے کہ ہم کو جینے کا حق تو دو, جو ہماری بات ہے وہ کہنے کا حق تو ہمیں دو, اتنا جو ہمارا رائٹ ہے ایکسپریس کرنے کا وہ تو ہم کو دو, ہم کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتے, بس اتنا ہمیں موقع دو. دیکھیے برادران عزیز, اگر اتنا بھی حق نہ ملے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اگر آگے بڑھ کر کوئی حملہ کرے تو وہ ڈیفینڈ کرنے پر اپنے آپ کو مجبور ہوگا, یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. تو ان تمام تر مثالوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں بات کافی حد تک واضح ہو جائے گی کہ پروردگار عالم نے کیا مانگا اور کس چیز کو معیار قرار دیا. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے عمل الصالحات کے بعد, کہ تواصو بالحق کے و تواصو بالصبر, حق کے ساتھ دوسروں کو بھی پیغام حق دو, وصیت کرو, نصیحت کرو, بتاؤ. جب تمہیں حق پتہ چل چکا ہے تو دوسروں کو بتاؤ. و تواصو بالصبر, اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کرو. یہ کام حسین ابن علی نے بھی کیا, کربلا کے اندر بار بار کیا. مت بھولیے گا کہ امام مظلوم نے یہ کہا تھا کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, میرا ارادہ ہے, میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کرنا, میرا ارادہ ہے نہیں عن المنکر کرنا. یہ ہمیشہ ہر ایک کو اچھا نہیں لگے گا, اسٹارٹ بالکل سافٹلی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر آخری مرحلہ بھی آ سکتا ہے. آپ غور فرمائیے, امام مظلوم آپ کو اس پورے سفر کے اندر اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے, ہمیں جناب حر تک جانا ہے, اکثر آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے امام مظلوم, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں, میں قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اس سفر کا جو کنکلوژن ہے وہ امام بتا رہے ہیں. جب مدینے سے نکلے ہیں اس وقت بھی بہت سو کو ایکسپلین کیا, مکے پہنچے ایکسپلین کیا. یہ جملہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ حرم سے ایک بالشت باہر مجھے قتل کیا جائے, مجھے قتل تو یہ کریں گے, پسند کرتا ہوں کہ حرم میں مجھے قتل نہ کیا جائے. امام حسین ویری کلیئر کہ کنکلوژن کیا ہونا ہے, پیغمبر اکرم بتا کر گئے, حالات اس ڈھب پر آئیں گے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اور حسین ابن علی کہہ چکے ہیں کہ اے پروردگار, جو تیری رضا ہے اس کے مطابق مجھے اپنے آپ کو ڈھالتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ جملہ تھا نا امام کا قبر رسول سے جب ودا ہوئے تھے. آپ دیکھیں گے اکثر امام کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کچھ انسٹنسز ایسے ہیں, کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جس کے اندر امام نے باقاعدہ دعوت دی ہے, ان لوگوں نے قبول بھی کیا, بعض نے قبول نہیں کیا. یہ فری ول, وہ ہے امام کی طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر. کچھ نے قبول کیا, کچھ نے قبول نہیں کیا, یہ ان کی فری ول ہے. عبید اللہ ابن حور جوفی قبول نہیں کیا, چلا گیا. جناب حر کو بھی امام نے دعوت دی, فوراً قبول نہیں کیا. جناب حر کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے, عاشور کے دن انہوں نے قبول کیا, مگر راستے میں جب امام سے ملاقات ہوئی تھی جناب حر نے اس وقت قبول نہیں کیا تھا. اچھا بھائی, ایک اور بہت بڑا کیس, آپ نے ایک شہید کا نام بہت سنا ہوگا جناب زہیر ابن قین. دو جملے ان کے بارے میں سنیے اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ جناب حر کی طرف چلے جائیں. یہ جناب زہیر ابن قین بہت مشہور شہید کربلا ہیں, مگر جناب زہیر پہلے سے امام کے ساتھ نہیں تھے, بلکہ آپ دیکھ ڈالیے آپ کو ملے گا کان یعد عثمانیاً, کتابوں کے اندر صراحت ہے کہ پہلے ان کو عثمانی مانا جاتا تھا. یہ اصطلاح تھی, یعنی جو بنو امیہ کے فیور میں ہو, جو امیہ ڈائنسٹی ہے اس کے سپورٹ میں ہو, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ پہلے فیور میں نہیں تھے. عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے یہ قافلہ آگے بڑھا مکہ, مکہ سے یہ قافلہ نکلا اور آگے جا رہا ہے کوفہ کی جانب, الٹیمیٹلی پڑاؤ ڈالا کربلا میں. یہی ہے نا, امام مظلوم نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا. جناب زہیر ابن قین کہاں تھے؟ وہ بھی مکے میں تھے, امام سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے. حج پورا کیا اپنے فیملی کے ساتھ, چند دوستوں کے ساتھ ہیں, اور اب آن دا وے بیک کوفے کی طرف وہ بھی جا رہے ہیں. جناب زہیر ابن قین کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے؟ پتا تھا. جناب زہیر ابن قین کی کیا پالیسی تھی؟ ارلیئر تو وہ مخالف کیمپ کے اندر تھے, اس وقت وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ جناب زہیر ابن قین نیوٹرل رہنا چاہتے تھے کہ نہ حسین کے مقابلے پر جانا پڑے نہ حسین کا ساتھ دینا پڑے. حج کمپلیٹ کیا ہے مگر ان کا قافلہ چھوٹا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ جب چھوٹا قافلہ ہوتا ہے تو اس کی موومنٹ فاسٹ ہوتی ہے, قافلہ اگر تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کی موومنٹ سلو ہوتی ہے. امام حسین نے اگرچہ حج سے دو دن پہلے مکہ چھوڑ دیا مگر امام کا قافلہ نسبتاً بڑا ہے, لہذا اسپیڈ سلو ہے. زہیر ابن قین حج کر چکے اور پھر اس کے بعد نکلے اور تیزی کے ساتھ نکلے. اور جناب زہیر ابن قین کا طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ کسی جگہ پر امام حسین نے پڑاؤ ڈالا ہے, اسٹیشن کیا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پر نہیں رکنا, ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول سے ملاقات ہو جائے. کچھ کچھ سافٹنیس دل میں تھی, آگے پڑاؤ ڈالیں گے. اگر پتہ چل جائے کہ امام حسین نے پڑاؤ نہیں ڈالا تو پھر پڑاؤ ڈال دیں گے, یہ ان کا طریقہ کار تھا. ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں پر اگر پڑاؤ نہ ڈالیں تو اب اگلا اسٹیشن بہت دور ہے. پوچھا کہ یہاں پر حسین ابن علی نے پڑاؤ تو نہیں ڈالا ہے؟ کہا ڈالا ہے. ارے اب کیا کریں, اگلا اسٹیشن تو بہت دور ہے. مجبوراً ان کو پڑاؤ ڈالنا پڑا, خیمہ لگ گیا, اپنی بیوی کے ساتھ اسی خیمے کے اندر موجود تھے. اب سنیے, یہ جناب زہیر ابن قین کھانا کھا رہے تھے. حسین ابن علی جانتے ہیں کہ زہیر ابن قین کے دل میں ایمان کی حرارت موجود ہے, کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہی از ناٹ اے لاسٹ کیس, اسے پیغام دیا جائے, اسے دعوت دی جائے. اس کے دل میں حرارت ایمان موجود ہے. ہوا کیا, وہ اپنے خیمے میں اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, دق الباب ہوا, نوک کیا کسی نے. جناب زہیر ابن قین سوال کرتے ہیں, بھائی کون ہے؟ جواب ملا کہ میں حسین ابن علی کا پیغام لے کر آیا ہوں. زہیر ابن قین کے ہاتھ میں نیوالا تھا, گر گیا. وہ پیغام لانے والا اجازت لے کر اندر آ گیا. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ فرزند رسول نے آپ کو بلایا ہے, ملاقات کرنا چاہتے ہیں. زہیر ابن قین کوئی جواب نہیں دیتے. زہیر کی بیوی واقعا ایسی زوجہ خود سب کو عطا کرے. جناب زہیر ابن قین کی زوجہ جو ہے وہ اس موقع پر کہتی ہے, ارے فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں, جا کر سنو تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنو تو صحیح. اب زہیر ابن قین نے کہا کہ ہاں یقیناً مجھے جانا چاہیے, مجھے سننا چاہیے کہ فرزند رسول کیوں بلا رہے ہیں. زہیر ابن قین گئے اس جوان کے ساتھ کہ جو پیغام لے کر آیا تھا, گئے. کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے ہیں تو تبدیل ہو چکے تھے. کہنے لگے, بھائی میں نے تو حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا. کیا کنورژن ہے! جو کچھ عرصہ پہلے تک مخالف کیمپ کے اندر باقاعدہ شمار ہوتا تھا, یہ حسین ابن علی کی فیضان نظر, وہ تبدیل ہو گیا. وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ پیغام سنو, میں نے تو فرزند رسول کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, جو تم میں سے میرے ساتھ چلنا چاہے تو اپنا خیمہ وہاں نصب کرے کہ جہاں پر حسین ابن علی کا خیمہ ہے. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا, ارے میں نے تو یہ بھی غور نہیں کیا کہ حسین نے مجھے کتنی عزت دے دی. وہ جو پیغام لے کر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, شبیہ رسول علی اکبر تھے. عجیب. یعنی عزیزان آپ واقعا غور کریں کہ اس دل کی اب کیا کیفیت ہے, اب یہ ایمان کتنا جڑ پکڑ چکا ہے. حسین ابن علی نے کس طرح سے اس کے دل میں موجود ایمان کی کمزور جڑوں کو پانی دے کر مضبوط کر دیا, توانا کر دیا. وہ بھی تیار تھا, وہ بھی آمادہ تھا. دس از ناٹ دا اونلی کیس,
جناب حر کا، جناب زہیر ابن قین کا، اور بھی کئی افراد ہیں کہ جنہوں نے عاشور کے دن امام حسین کو جوائن کیا ہے۔ جناب حر یقیناً نمایاں نام ہے، اور میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سافٹنیس حر کے دل میں بھی موجود تھی۔ یہ کب پتہ چلا؟ یہ اس وقت پتہ چلا کہ جب جناب حر نے امام حسین کے گھوڑے کو روکا تھا، لگام پر ہاتھ ڈالی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ حسین نے کہا تھا کہ سقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کس کے گھوڑے کی لگام پر تو نے ہاتھ ڈالا؟ امام حسین نے جلال کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا۔ حر نے اس موقع پر ایک جواب دیا اور کہا کہ فرزند رسول، اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو شاید ٹٹ فور ٹیٹ، اگر اس نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، مگر فرزند رسول میری مجال نہیں ہے، آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا نام میں بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا۔ ڈیرہ غازی خان کے مرحوم پروفیسر عطا شاہ نقوی صاحب مجھے اکثر یاد آتے ہیں جب بھی میں جناب حر کے اس جملے تک پہنچتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حر کو زہرا کا احترام بچا گیا، حر کو سیدہ کا احترام بچا گیا، بی بی کا احترام بچا گیا۔ مگر جب جناب حر نے اتنا بھی کہا کہ آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا نام میں تو بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا، دور سے عباس علمدار گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑاتے ہوئے آئے اور قریب آ کر کہے حر کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا، یہ عجیب۔ جناب حر پورے لشکر کو امام حسین نے سیراب کروایا، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد دن گزرتے ہیں، حسین ابن علی کے پاس کون آنے والا تھا؟ جناب حبیب ابن مظاہر، بعض افراد جو لشکر یزید ہی سے ٹوٹ کر عاشور کے دن آئے وہ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ 9 محرم کو مقابلہ شروع ہونے والا تھا، مگر ایک رات حسین ابن علی نے مانگی تھی۔ ذرا حسین کی نگاہ بصیرت کو دیکھیے، ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے کہ ہم ایک اور رات عبادت کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کا ثمر کب ظاہر ہوا، اس کا فروٹ کب ظاہر ہوا؟ کہ جب عاشور کا دن نمودار ہوا، اگر امام حسین نے یہ ایک رات کی مہلت نہ لی ہوتی تو حر کو کہاں یہ موقع مل پاتا۔ عاشور کا دن شروع ہوا آذان علی اکبر سے، اور اب جناب حر کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ شروع ہونے والی ہے، تو حر آیا عمر سعد کے پاس اور آ کر سوال کرتا ہے، یہ واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ حر کو اب تک یقین نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کمپرومائز ہو سکے، کوئی پیچ اپ ہو سکے۔ عمر سعد نے کہا کہ ہاں وہ جنگ ہوگی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حر نے کہا کہ کیا حسین ابن علی نے جو اتنے پروپوزلز دیے ان میں سے کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ حاکم میں تو یقیناً قبول کر لیتا، مگر میں کیا کروں، حاکم نہیں مانتا، جو میرے پاس انسٹرکشنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں حسین ابن علی سے جنگ کرنے کی۔ جناب حر نے واضح طور پر محسوس کیا کہ عمر سعد کے پاس بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اب حر کان لگا کر سنتے ہیں کیا سنائی دے رہا ہے۔ حسین کے خیموں سے بچوں کے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ دل پر زخم تو ہے نا، کہ جب ہم پیاسے تھے تو حسین ابن علی نے ہمیں سیراب بھی کیا، ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا، اور آج کیفیت کیا ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ جناب حر نے اس موقع پر فیصلہ تو کر لیا تھا، اظہار نہیں کیا، کچھ دیر کے لیے تقیہ سے بھی کام لیا، اور پھر جب موقع دیکھا تو وہ آئے امام حسین کی طرف۔ اور اب جب حسین ابن علی کی طرف آ رہے تھے، اللہ اکبر، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی جانتے کہ کوئی میرا اپنا ہے کہ جو آ رہا ہے، ورنہ کیا مجال ہے کہ جناب حر کسی چیکنگ کے بغیر امام حسین تک پہنچ سکے، ناممکن ہے۔ مگر اب ہوا کیا، جناب حر کو دور سے آتا ہوا دیکھا، جناب حبیب ابن مظاہر اور دوسرے ساتھی صدا بلند کرتے ہیں، اے ہمارے دوستوں آگے بڑھ کر بنی ہاشم کو اپنے گھیرے میں لے لو، حر آ رہا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جناب ابو الفضل عباس نے کہا کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں، امام مظلوم کو اپنی آغوش میں لے لو، اپنے پہرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی حسین ابن علی تک پہنچ سکے، حر آ رہا ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، خبردار، کوئی تیر نہ چلائے، کچھ بھی نہ ہو، میرا اپنا دوست آ رہا ہے، کوئی اپنا ہے جو آ رہا ہے، اور تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں خود استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حور تک پہنچے، حور اپنے غلام کے ساتھ، اپنے ایک بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا۔ امام جب قریب پہنچے تو حور نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کیا، امام کو گھوڑے سے بھی نہیں اترنے دیا، بس آگے بڑھا، رکاب میں جہاں امام کے پیر تھے وہیں پر اپنا سر رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، اخطأت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، کیا میری معافی کی کوئی گنجائش ہے، کوئی سبیل، کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں، واقعاً یہ جملہ عجیب ہے، حسین کہتے ہیں، بھائی حور، تمہیں میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ عزیزوں کبھی سوچئے گا، یہ ذمہ کون لے سکتا ہے؟ اپنا ذمہ تو انسان لے سکتا ہے کہ میں نے معاف کیا، مگر یہ ذمہ لینا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، یہ حسین جیسے کریم ہی کے بس کی بات ہے، جو رسول سے منیت کی منزل پر ہو، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اور اے حور، تم ویسے ثابت ہوئے کہ جیسا تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا، انت کما سمت کا ام کا، یا حور، تیری ماں نے تیرا نام بالکل صحیح رکھا تھا، حور، آزاد، آج تو آزاد ہوا، یزید کی غلامی سے آزاد، ابن زیاد کی غلامی سے آزاد، اپنے نفس کی غلامی سے آزاد، عمر سعد کی غلامی سے آزاد، واقعاً اب تو اس میں بامسمہ ہو گیا۔ امام حسین نے جملہ کہا، کیا جملہ تھا؟ بھائی حور۔ مولانا اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تمام ساتھیوں نے سنا کہ امام نے کہا بھائی، سب کے سب گھوڑوں سے نیچے اتر آئے، انہوں نے کہا کہ اب تو امام نے اپنا بھائی کہہ دیا، حسین کا بھائی زمین پر کھڑا ہو اور ہم لوگ گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، کہ یہ تو بے ادبی ہے، ممکن نہیں ہے، سب کے سب نیچے آ گئے۔ اور اب ایک ایک آتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور جناب حور کو گلے لگا کر مبارکباد دیتا ہے، حبیب آتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، حور مبارک ہو، اب تک تو یزیدی تھا، اب حسینی بن گیا، کیا بات ہے، مرحبا، کیا کہنے تیرے نصیب کے۔ جناب عباس علمدار نے علم کا بھریرا کھول دیا، اس کے سائے میں جناب حور کو لے لیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، یہ آوازیں جب جناب زینب کے کانوں تک پہنچی، دیکھیے ایک کام باہر ہو رہا ہے، ایک کام خیمے کے اندر ہو رہا ہے، خیمے کے باہر سب مبارکباد دے رہے ہیں، جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب قاسم آگے بڑھے، جناب علی اکبر نے کہا چچا حور، جناب قاسم نے کہا چچا حور، جب حسین نے بھائی کہہ دیا تو اب علی اکبر کے لیے مناسب ہے نا کہ کہیں کہ چچا حور آپ کو مبارک ہو، جناب قاسم کہہ رہے ہیں چچا حور آپ کو مبارک ہو۔ اور خیمے میں کیا ہو رہا ہے، جناب زینب نے اونو محمد کو بلایا، اے میرے بچوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ باہر کیا ماجرا ہے، یہ کس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کیسی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اونو محمد باہر گئے، واپس آئے، چھوٹے بچے ہی تو ہیں، وہ کہنے لگے، اماں، وہ جس نے راستہ نہیں روکا تھا، جس نے راستہ نہیں روکا تھا ہمارا، وہ اب ادھر آ گیا ہے، وہ ادھر آ گیا ہے، وہ بڑا نادم ہے، اور ماموں نے معاف بھی کر دیا، اور ماموں نے اس کو بھائی بھی کہا ہے۔ یہ جملے جناب اونو محمد نے اپنی معصومیت سے کہے، اور جناب زینب کہتے ہیں کہ بچوں، جب بھیا نے معاف کر دیا تو ایک کام تو کرو، تم بھی باہر جاؤ، اون ایک طرف تم کھڑے ہونا، محمد دوسری طرف تم کھڑے ہونا، حور کے دائیں اور بائیں، اور کہنا مامو حور، ہمارا سلام قبول کیجئے، اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اماں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں۔ اونو محمد خیمے سے باہر آئے، جناب حور کے قریب آئے، اپنا تعارف کروایا کہ ہم زینب کے لگتے جگر ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، اور پھر کہا مامو حور، ہمارا سلام قبول کیجیے، اماں دعائیں دے رہی ہیں۔ حور نے یہ جملہ سنا اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ امام حسین سوال کرتے، حور کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا، آپ نے تو معاف کر دیا، میں آپ سے توقع بھی یہ کر رہا تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، مگر مولا بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا، تو میں نے خیمے سے جناب زینب کے رونے کی آواز سنی تھی، مجھے معلوم ہے میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے بی بی کو رلایا ہے، مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میری سفارش کریں اور شہزادی بھی مجھے معاف کر دیں؟ ایک دفعہ اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں تاکہ پھر اطمینان کے ساتھ موت کی آغوش میں چلا جاؤں۔ امام حسین نے ہاتھ پکڑا، حور کو لیا، خیمے کے باہر کھڑا کیا اور خود خیمے کے اندر گئے، اور زینب سے کہنے لگے، زینب، باہر حور کھڑا ہے، وہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسین خیمے کے اندر سے اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور ہر کہتے ہیں کہ اے شہزادی آپ کو آپ کی ماں زہرا کی چادر کا واسطہ، اس گنہگار کو معاف کر دیجئے۔ جناب زینب کہتی ہیں ارے بھائی ہر تم تو مجھے شرمندہ کر رہے ہو، عجیب ہے یہ کریم گھرانہ، وہ کہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور جناب زینب کہے بھائی ہر تم تو مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ اچھا ایک بات سنو ہر، میری ایک بات سنو، ظاہر ہے کہ کوئی اور موقع ہوتا، تم اپنے بن کر آئے ہو مہمان، تو میں تمہاری دعوت کرتی، تمہارے لیے دسترخوان بچھاتی، تمہیں پانی کا پوچھتی، لیکن ہر میں کیا کروں کہ آج اتنی غربت ہے کہ زینب تمہیں کھانے کے لیے کچھ پیش نہیں کر سکتی، مگر ہر ایک وعدہ ہے، بس اب یہ جملے سنیے، ہر ایک وعدہ ہے، آج کے دن تو غربت ہے مگر ایک وعدہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے بابا کی حکومت ہوگی۔ یہ آج کی دعوت ادھار رہی، زینب وعدہ کرتی ہے کہ جنت میں تیرے لیے دسترخوان بچھائے گی۔ ہاں مگر ہور ایک بات اور، ایک بات اور، وہ یہ کہ اس دنیا میں زینب اتنا تو کر سکتی ہے نا کہ جب تم سب شہید ہو جاؤ گے تو اب تم بھائی ہو۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے کہ اگر اس فوج بے حیا نے موقع دیا تو مقتل میں آ کر میں حسین کا ماتم بعد میں کروں گی، تیرا ماتم پہلے کروں گی۔ اور یہ سارے جملے سن رہے تھے، بس آخری بات، اور یہ سارے جملے سن رہے تھے اور اب وہ وقت آ گیا کہ ہر نے کہا کہ مولا میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان قربان کروں، مگر اس سے بھی پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو خاک و خون میں غلطا دیکھوں۔ اور حسین کہتے ہیں کہ ہر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اجازت نہ دیتا، مگر آج کسی کو پہلے جانا ہے، کسی کو بعد میں جانا ہے، جاؤ میں نے اجازت دی۔ اور وہ وقت آیا، کچھ دیر کے بعد آیا، مگر آیا وہ وقت کہ جب ہر کا بیٹا میدان میں گیا، لڑا اور خوب جی بھر کر لڑا، جی جان سے لڑا، مگر وقت آیا کہ ہر کا بیٹا گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا، اور جب آیا تو اس نے اپنے بابا کو آواز دیا، بتا درکنی، بابا میری مدد کے لیے آئی ہے، میں زخمی ہو کر گر پڑا ہوں۔ اور ہر نے فرزند رسول کی طرف دیکھا، میدان میں جانے کی اجازت طلب کی، حسین نے روک دیا۔ حسین کہنے لگے ہر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا میرا جوان بیٹا مجھے آواز دے رہا ہے، اتنی اجازت تو دیجئے کہ میں جا کر اپنے جوان کا لاشا لا سکوں۔ ہر نے کہا، حسین کہتے ہیں ہر کبھی تم نے دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر گیا ہو؟ مہمان بھی تم میرے ہو، وہ جوان بیٹا بھی ہے، تم میں کہاں اتنی سکت اور ہمت ہے کہ تم جوان کا لاشا لا سکو؟ ارے کچھ دیر رکو، میں خود تمہارے جوان کا لاشا لے کر آتا ہوں۔ حسین گئے اور میدان سے ہر کے جوان بیٹے کا لاشا لے کر آئے۔ بس ارباب عزا آپ کی طرف سے حسین کی خدمت میں اتنا جملہ تو بولنے کا حق بنتا ہے کہ اے فرزند رسول واہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ بوڑھا باپ کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا، مگر جب کچھ دیر کے بعد آپ کا اکبر آپ کا جوان آواز دے گا تو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ حسین تم بوڑھے باپ ہو، یہ جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ اے پیر مرد آپ ہی کو اپنے جوان کا لاشا اٹھانا پڑے گا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب ماتم حسین۔